السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. چین نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن اور افغان تنازع کے مستقل حل کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے. افغانستان کے نیشنل یونٹی حکومت نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ امن بات چیت پر اپنے موقف میں نرمی کریں اور سیاسی مذاکرات جاری رکھیں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے. پاکستان کی فوج کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کی وجہ سے پاکستان نے اپنی فوج کے کچھ دستے افغان سرحد سے منتقل کر کے بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن پر تعینات کر دیے ہیں. اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان سے متعلق رپورٹ کا 13 سے 18 اکتوبر تک پیرس میں ہونے والے اجلاس میں جائزہ لے گی. اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے خلاف بھرپور متحرک ہے اور وہ عالمی دنیا سے اس سلسلے میں تعاون کر رہا ہے. عالمی ادارے صحت کے تحت کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناکامی کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے صورتحال کو دنیا کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے. 9/11 حملوں کو آج 18 برس مکمل ہو گئے ہیں, جس کی یاد میں بدھ کو امریکہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگی جنون رکھنے والوں کو ہٹا کر ایران سے متعلق اپنی جارحانہ پالیسی ترک کرتے. اور چین نے کہا ہے کہ وہ مٹھی بھر امریکی ساختہ اشیاء کو اس فہرست سے مبرہ کر دے گا جن پر حال ہی میں محصول عائد کیا گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. چین نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن اور افغان تنازع کے مستقل حل کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خوا چن یونگ نے منگل کو معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی اور فریقین سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کی صورتحال غیر یقینی ہے, لیکن اس کے باوجود افغانستان کے عوام جنگ کے خاتمے اور امن کے خواہاں ہیں. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک مرحلہ وار ٹویٹس کے ذریعے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. امریکہ کے صدر کا کہنا تھا کہ طالبان ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب افغانستان میں قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں, ایسے میں ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات منسوخی کا فیصلہ بعض وجوہات کی بنا پر کیا ہوگا, کیونکہ طالبان افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے مکمل انخلا تک جنگ بندی پر متفق نہیں تھے. ادھر افغانستان کی نیشنل یونٹی حکومت نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ امن بات چیت پر اپنے موقف میں نرمی کریں اور سیاسی مذاکرات جاری رکھیں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے. چیف ایگزیکٹو کے دفتر میں ترجمان امید میسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان آگاہ ہیں کہ اس لڑائی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. دوحہ قطر میں موجود طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے طالبان آن لائن سائٹ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے گروپ نے امریکی حکومت سے باقاعدہ طور پر پوچھا ہے کہ دوحہ امن عمل کو روکنے کی وضاحت کی جائے. طالبان کے سابق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بات چیت کے منقطع کرنے کا سبب جان سکیں. اور پاکستان کی فوج کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کی وجہ سے پاکستان نے اپنی فوج کے کچھ دستے افغان سرحد سے منتقل کر کے بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن پر تعینات کر دیے ہیں. پاک فوج کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان کو اپنی فوجی دستے پاک افغان سرحد سے نکالنا پڑتے ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوجی دستوں کے مغربی سرحد سے ہٹائے جانے کے بعد عسکریت پسندوں کی دراندازی پر قابو پانے کے لیے وسائل کم ہو جائیں گے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والی پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا پاک افغان سرحد سے کنٹرول لائن پر فوجی دستوں کی منتقلی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور ہم اس کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے تحت کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناکامی کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے صورتحال کو دنیا کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ انسداد پولیو کے لیے کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے ماہرین سال میں دو مرتبہ ایسے ممالک کے پولیو پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں جہاں تاحال اس مرض کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسلام آباد میں 29 اور 30 اگست کو ایڈوائزری گروپ نے اپنے ششماہی اجلاس میں ایک بار پھر پاکستان کے پولیو پروگرام پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ماہرین صحت کا یہ گروپ پولیو سے متاثرہ ملکوں کو اس مرض کے تدارک کے لیے اپنی سفارشات بھی پیش کرتا ہے۔ 9/11 حملوں کو آج 18 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس کی یاد میں بدھ کو امریکہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان حملوں کے دنیا کے نقشے اور حالات پر اثرات آج بھی دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ہونے والا حملہ امریکہ کی سرزمین پر تاریخ کا بدترین حملہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں لگ بھگ 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دو بلند و بالا عمارتوں پر ہائی جیک کیے گئے جہازوں سے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر اکٹھے ہوں گے، جہاں ہلاک افراد کی یادگار پر پھول چڑھائے جائیں گے۔ 9/11 حملوں کی یاد میں محکمہ دفاع میں تقریب منعقد کی جائے گی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی متوقع ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس پینسلوینیا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کریں گے، جہاں یونائٹیڈ ایئر لائنز کی پرواز 93 گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس جنگ کو 18 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس کے خاتمے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس میں اب تعطل آ گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگی جنون رکھنے والوں کو ہٹا کر ایران سے متعلق اپنی جارحانہ پالیسی ترک کر دے۔ ایران کے صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ خیال رہے کہ جان بولٹن ایران کے حوالے سے سخت موقف رکھتے تھے، اور وہ صدر ٹرمپ پر زور دیتے آئے تھے کہ مذاکرات کے بجائے ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے شام میں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کابینہ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے بیان میں حکومتی ترجمان علی ربیعی نے کہا کہ جان بولٹن کو ہٹائے جانے سے امریکہ کے ایران سے متعلق عداوت پر مبنی رویے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ علی ربیعی کے مطابق جان بولٹن کو فارغ کرنا امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم وہ امریکہ کی ایران سے متعلق مخاصمانہ پالیسی کا استعارہ تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ سال سے کشیدہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال سن 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہو گئے تھے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ مٹھی بھر امریکی ساختہ اشیاء کو اس فہرست سے مبرہ کر دے گا جن پر حال ہی میں محصول عائد کیا گیا ہے، جو دونوں عالمی اقتصادی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ چین کی وزارت خزانہ نے 16 اشیاء کی فہرست جاری کی ہے جو ان دو فہرستوں سے نکالی گئی ہیں جن پر محصول عائد کیا گیا ہے۔ ان میں شرمپ، صنعتی تیل، کینسر سے بچاؤ کی مشینیں اور دوسرے کیمیکلز شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں مغربی کنارے سے منسلک وادی اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل سے منگل کو نشر ہونے والے اپنے خطاب میں وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ نئی حکومت کے قیام کے بعد وہ اسرائیل کی حدود کو وادی اردن اور شمالی بحیرہ مردار تک بڑھا دیں گے۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے کو اسرائیلی مشرقی سرحد کا نام دیا ہے۔ سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگجی کی آخری ریکارڈنگ کی تفصیلات ایک ترک اخبار نے جاری کی ہیں۔ ترک اخبار ڈیلی صباح نے پیر کو ایک آڈیو ٹرانسکرپٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق یہ گفتگو استنبول میں موجود سعودی قونصل خانے کے عملے اور جمال خشوگجی کے درمیان 2 اکتوبر سن 2018 کو ہونے والی آخری گفتگو ہے۔ جمال خشوگجی کے قتل کے بعد ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ ریکارڈنگ حاصل کر لی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے شب 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ چین نے افغانستان میں پائیدار امن اور افغان تنازع کے مستقل حل کے امریکہ اور طالبان پر بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا ہے. یہ بات چیت چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے منگل کو معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی طرف سے افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چن یونگ نے منگل کو معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی اور ان کے بقول فریقین سمجھوتے کے قریب تھے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کی صورتحال غیر یقینی ہے, لیکن ان کے بقول اس کے باوجود افغانستان کے عوام جنگ کے خاتمے اور امن کے خواہاں ہیں. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احالی میں طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات اچانک منسوخ کر دیے تھے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طالبان ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب افغانستان میں اپنی پرتشدد کاروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسے میں ان کے بقول ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی کا فیصلہ بعض وجوہات کی بنا پر کیا ہوگا.
جہاں تک سوال ہے سیز فائر کا, تو میرا خیال ہے امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کم از کم اس چیز پہ کچھ نہ کچھ لچک دکھائیں, دوسرا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے پر تیار ہو جائیں. یہ دو اہم نکات ہیں جس پہ میرا خیال ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کچھ نہ کچھ طالبان کی طرف سے کنسیشن چاہتی ہے.
تجزیہ کار نجم رفیق نے مزید کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو کو کہنا کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے.
جی دیکھیں, بالکل اگر طالبان اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں کہ سیز فائر ہوگا, ہماری طرف سے کوئی حملے کہیں نہیں کیے جائیں گے, دوسرا کہ ہم تیار ہیں افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ جو پیس ٹاکس جو قطر میں چل رہی تھی وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جائیں گی.
دوسری جانب افغان حکومت میں شامل بعض عہدیداروں نے بھی طالبان پر افغان امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا ہے. افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, تاہم ان کے بقول اس کے لیے دونوں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا.
ابھی اگر پھر سے مذاکرات ختم ہو جائیں تو جنگ میں اضافہ ہوگا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امن کی منزل مزید دور ہو جائے گی, لیکن پھر بھی فوجی حل ممکن نہیں. تو بالآخر سب کچھ آزمانے کے بعد مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر یہ امن معاہدہ ہوگا. ویسے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فریق کی ساری شرائط مانی جائیں اور دوسرے فریق کی نہ مانی جائیں.
یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن بات چیت کا سلسلہ لگ بھگ ایک سال سے جاری تھا. امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ فریقین کے درمیان سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 13 سے 18 اکتوبر تک پیرس میں اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا. عاصم, بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ کے بارے میں اور یہ اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اس بارے میں.
جی بالکل خالد صاحب, 13 سے 18 اکتوبر تک یہ پیرس میں ہونے جا رہا ہے اجلاس ایف اے ٹی ایف کا, جس کے لیے پاکستان اپنی تیاری کر رہا ہے. اس سے قبل, اب سے 2 روز قبل جو بینکاک میں جو ایشیا پیسیفک گروپ کا اجلاس ہوا تھا, اس میں پاکستان نے اپنی رپورٹ پیش کی. تقریباً پاکستان سے 25 سوال جو تھے وہ پوچھے گئے تھے, جن کا پاکستان نے جواب جمع کرا دیا گیا. اور جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جو رپورٹ ہے, یہی رپورٹ جو ہے یہاں پر پیرس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے جو سالانہ اجلاس ہے اس میں پیش کی جائے گی, جس میں پاکستان نے جو ہے وہ اپنے جوابات دیے ہیں. جو بنیادی سوال تھے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے. اس کے علاوہ جو مختلف مقامات کے اوپر جو پاکستان نے جو ایکشن لیے ہیں, خاص طور پر طالبان تنظیموں کے خلاف, یا اس کے علاوہ جو مختلف مالیاتی امور تھے, دہشت گردوں کے اکاؤنٹ فریز کرنے کے متعلق, ان کی ایسٹ فریز کرنے سے متعلق, پاکستان نے اس حوالے سے تمام تر جوابات جو ہیں وہ ایشیا پیسیفک گروپ کو جمع کروا دیے ہیں. پاکستان کے جو اس گروپ کو جو لیڈ کر رہے تھے, جو اس حالیہ میٹنگ جو بینکاک میں ہوئی, حماد اظہر جو تھے پاکستان کے وزارت خزانہ کے, انہوں نے وہاں پر اس حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان نے اپنی رپورٹ جو ہے مکمل طور پر دے دی ہے, اور اس جو ایشیا پیسیفک گروپ میں جو پاکستان نے جو اپنا موقف جو ہے, اپنا کیس جو ہے وہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان منی لانڈرنگ کے خلاف بھرپور متحرک ہے, اور عالمی دنیا سے ہم تعاون جاری رکھیں گے, اور تمام اقسام کے مالیاتی جرائم کے خلاف مضبوط اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے وہاں پر ایشیا پیسیفک گروپ کو بھیجا دی گئی ہے, جس کے بعد اب 13 سے 18 اکتوبر تک پیرس میں ہونے والے اجلاس میں ان تمام امور کا جائزہ لیا جائے گا, جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا یا اس کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے.
تو عہدیدار کیا امید ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف منظور کر لیا جائے گا, یا یہ ہے کہ ان کو پھر کوئی موقع دیا جائے گا؟
خالد صاحب, جو پاکستانی جو حکام ہے وہ تو اس حوالے سے خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے جو اب تک اقدامات کیے ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہیں, خاص طور پہ جو وہاں پر قلدم تنظیموں کے خلاف جو ان کی کاروائیاں, اور خاص طور پر مالیاتی ان کے جو امور تھے, وہ تمام کے تمام پاکستان نے گزشتہ کچھ عرصے میں, جیسے جماعت الدعوہ یا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن تھی, ان کو جب قلدم قرار دیا گیا تو اس کے بعد سے ان کے تمام کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو اور دیگر اقدامات تھے وہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے خلاف جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جو ہے مختلف قانون سازی کی گئی, پاکستان نے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. لیکن پاکستان کے جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں وہ یہ کہ بھارت کی جانب سے اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور پہلے بھی پاکستان نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر الزام عائد کیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے, اور ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا چاہتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے چیلنج بھارت کے حوالے سے موجود ہوگا, لیکن پاکستانی حکام جو ہے وہ اس حوالے سے خاصے پر امید ہیں.
بہت شکریہ عاصم علی رانا. تو ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے عاصم علی رانا, جو بتا رہے تھے کہ پیرس میں 13 سے 18 اکتوبر تک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے والا ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بینکاک میں اس سے پہلے ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ یہ اجلاس ہوا, جس میں پاکستان کے وزارت خزانہ کے حماد اظہر اور دوسرے گروپ نے 25 سوالوں کے جوابات دیے, اور وہ خاصے پر امید نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ہماری ٹیلی ویژن کے رپورٹر اسد اللہ خالد. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس. جی اسد اللہ, بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا تازہ ترین ہے اس کے بارے میں.
خالد صاحب, کافی ہیلدی میٹنگ پاکستان کی طرف سے تو ایٹ لیسٹ پروجیکٹ کی جا رہی ہے اب تک, جس طرح سے عاصم نے بھی بتایا. حماد اظہر جو لیڈ کر رہے تھے, فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت, اکنامک افیئر ڈویژن کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن اوور آل جو کاز آف کنسرن ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. جو 25 پوائنٹس پاکستان کو دیے گئے تھے جن کو پاکستان ایڈریس کر رہا تھا, وہ تو ہم نے سرٹنلی دیکھے کہ اس میٹنگ میں جو جمع کروائے گئے. اور یہ جو ریویو تھا یہ اپریل سے لے کے اگست تک کا ریویو تھا اس سال کا. اب اگلے جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے وہ ہماری فرانس میں ہوگی, جس میں ڈیسیجن ہوگا. لیکن ابھی تک یہ چونکہ میٹنگ چل رہی ہے بینکاک والی, اور یہ میٹنگ ختم ہوگی 13th کو, پرسوں اس کا آخری دن ہوگا, اس کے بعد ہم اس میں دیکھ سکیں گے کہ ان کی طرف سے فائنل کیا ریکمنڈیشنز جاتی ہیں, جو کہ پلینری ہوگی, جو کہ مینلی جا کے ہم 13th اکتوبر کو پیرس میں دیکھیں گے. اس میں یہ فیصلہ یہ لیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے, یا ادر وائز ورس کے سینیریو جو ہے وہ پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جہاں تک 127 سوال جو پاکستان کے لیے پروجیکٹ کیے گئے تھے جن کا پاکستان نے جواب جمع کروایا ہے. پاکستان کے حلقے کہتے ہیں کہ وہ ان پہ بہت 125 سوال معاف کیجیے گا جو جمع کروائے ہیں انہوں نے, اس میں پاکستان کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ بہت سیٹسفیکٹری جواب ہیں. اب لابنگ کا جہاں تک پاکستان کی طرف سے بلیم کیا بھی جا رہا ہے کہ انڈین لابی جو ہے وہ اس میں رول پلے کر رہی ہے, اس میں کافی حد تک ٹیکنیکل ڈیسیجن کی بیس پہ اگر دیکھا جائے تو 3 مہینے کی آگے جہاں تک جو اس وقت اسپیکولیشن ہے کہ پاکستان کو شاید 3 مہینے یا 4 مہینے اور دے دیے جائیں گے اگر ان کو لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو باڈی ہے اے پی جی کا جو ابھی جنہوں نے ریویو کیا اور آن ورڈز بھی پلینری میں سب جب مل کے اس کو دیکھیں گے تو اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے 3 مہینے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور کوشن باقی ہے. جو دل تک یہی رہا ہے ابھی تک جو بھی ایکسپرٹس یہاں پہ کہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید 3 سے 4 مہینے پاکستان کو اکتوبر کی میٹنگ میں بھی اور دے دیے جائیں گے کہ وہ ان پوری سفارشات جو عمل درآمد ہو رہا ہے ان کو کمپلیٹ کر کے ایک فائنل شیپ جو ہے وہ لا سکیں سامنے.
تو بینکاک میں ہونے والے اجلاس میں ظاہر ہے بھارتی گروپ بھی شریک ہوگا, تو اس نے کوئی سوالات اٹھائے یا اس نے کوئی مدافعت کی؟
جی بالکل, ان کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے. سب سے بڑا جو سوال ان کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان یہ اقدامات کرتا تو ہے لیکن اس کے بعد یہ اقدامات جو ہیں وہ ڈیوریبل نہیں رہتے, لمبا نہیں چلتے, ان کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ریورس کر دیا جاتا ہے جب پاکستان واپس نارملائز ہوتی ہیں چیزیں. جب پاکستان جس طرح سے ابھی گرے لسٹ پہ ہے تو پاکستان کی اس وقت مجبوری ہے کہ ان چیزوں پہ کام کرے, لیکن جیسے ہی گرے لسٹ سے نکالا جائے گا وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. جو سب سے بڑھ کے جو ٹیکنیکلی اس مدعے پہ جو ہے وہ سوال اٹھایا بھی جا رہا ہے اور انڈین گروپ کی طرف سے سب سے جو زیادہ چیز پوش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ان سارے اقدامات کو جو اب تک کیے گئے ہیں ان کی ڈیوریبلٹی پہ ان کے لیے گارنٹی کیا لی جا رہی ہے کہ اسی پیٹرن پہ چیزیں آگے چلیں گی. یہ سب سے میجر جو کنسرن تھا وہ ان کی طرف سے شو کیا گیا. دو کہ پاکستان کی ٹیم جو تھی جس میں فائنانس منسٹری کے لوگ تھے, انٹیریئر منسٹری کے لوگ تھے, فارن منسٹری کے لوگ تھے, اسٹیٹ بینک اور ایس سی پی کے لوگ تھے, جنہوں نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں وہ آگے انہوں نے پروجیکٹ بھی کیے اور انہوں نے دکھائے بھی ان کو کہ کس طرح سے ہم آ کے اس کو پلان کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ لاز بنا دیے ہیں. اب وہ کس حد تک سیٹسفیکٹری ہیں, ان میں اگر کوئی لوپ ہول ہیں یا نہیں ہے, دس از اسٹل ارلی ٹو سے, لیکن اب بی اے میں آنے والے اجلاس میں پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور فائنل ایف اے ٹی ایف کی طرف سے ڈیسیزن کیا آتا ہے. اسٹل وی نیڈ ٹو سی دیٹ.
بہت شکریہ اسد اللہ خالد آپ کا. تو یہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اینکر اور رپورٹر تھے اسد اللہ خالد, جن سے ہم مزید تفصیلات حاصل کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب ایک رپورٹ ہے پشاور سے شمیم شاہد کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکومت نے کلعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے روپوش کمانڈر مفتی نور ولی محسود کو ایک ایسے وقت میں عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے جب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بالخصوص دہشت گردی سے متاثرہ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کے کئی اضلاع میں مبینہ عسکریت پسندوں کے دوبارہ سرگرم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
امریکی حکومت نے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے روپوش کمانڈر مفتی نور ولی محسود کو ایک ایسے وقت میں عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے جب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بالخصوص دہشت گردی سے متاثرہ سوات اور ملکن ڈویژن کی دیگر اضلاع میں مبینہ عسکریت پسندوں کی دوبارہ سرگرم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. چند روز قبل ضلع سوات کی تحصیل مٹا کے 2 مختلف علاقوں میں پولیس اہلکاروں کی کارروائی میں 2 ایسے مبینہ دہشت گرد مارے گئے ہیں جو 2009 میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی فوجی کاروائی کے دوران سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے. پیوچار کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی کاروائی میں پولیس حکام نے 3 اور دہشت گردوں کے فرار ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا. اس کاروائی کے بعد پولیس عہدیداروں نے چھپے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سابق صوبائی وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی ضلع سوات کے صدر ایوب خان اشاری نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ان عسکریت پسندوں کے بارے میں کہا.
سوات بونیر وردیر میں کچھ طالبان جو ہے اندر آ رہے ہیں افغانستان سے یا کنڑ سے اور وہ پھر منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک پیوکار میں انہوں نے مارا ہے, دوسرا بھی ایک جو ہے پیوکار کے علاقے کے ارد گرد جو ہے 2-3 دن پہلے مارا گیا ہے. اور پانچ کمانڈر مٹا میں تین علاقے ہیں، ایک تفرا یونین کونسل ہے، ایک مٹا خریڑی، اس علاقے میں نعیم کمانڈر اور اس کا دو تین ساتھی جو ہے وہ موجود ہے۔
خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلی محمود خان کا تعلق بھی ضلع سوات اور تحصیل مٹا کے گاؤں خریڑی سے ہے، تاہم موجودہ حکومت میں شامل وزراء یا ممبران اسمبلی کی جانب سے ابھی تک عسکریت پسندوں کی موجودگی یا سرگرمیوں کے بارے میں کوئی باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ پچھلے اگست کے دوران سوات سے ملحقہ ضلع بنیر میں مختلف سیاسی جماعتوں اور کاروباری حلقوں سے تعلق رکھنے والے 55 افراد کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مقامی کمانڈر کی جانب سے حکومتی اداروں کے ساتھ قطع تعلق اور عسکریت پسندوں کے ساتھ مالی امداد کے لیے دھمکی آمیز خطوط بھی لکھے گئے تھے۔ سوات اور ملحقہ اضلاع کے علاوہ پچھلے چند ہفتوں سے باجوڑ، مومن، جنوبی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ جون 2018 میں سرحد پار افغانستان کی صوبہ کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد جنوبی وزیرستان کے علاقہ تیارزہ سے تعلق رکھنے والے مفتی نور ولی محسود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ بن گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جیسا کہ سامعین آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے سکھ رہنما اور سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی بلدیو کمار کی جانب سے بھارت میں سیاسی پناہ کی درخواست پر ان کے بھائیوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بلدیو کمار کے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جانے اور وہاں پر سیاسی پناہ طلب کرنے کے لیے نہ تو ان سے کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ ہی اس سلسلے میں انہیں کوئی اطلاع دی گئی۔ بلدیو کمار کے بھائی تلک کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیو کمار عید الاضحیٰ سے چند روز قبل بھارت گئے تھے۔ خیال رہے کہ بلدیو کمار پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، جبکہ وہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے مشیر سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں جیل بھی جا چکے ہیں، اور انہوں نے بھارت میں یہ درخواست دی ہے کہ انہیں وہاں کی شہریت دیے جائے، اور انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کراچی سے محمد ثاقب کی، وہ بتا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے شہر مٹھی میں ایک ہندو گھرانہ ایسا بھی ہے جو عشروں سے ہر سال محرم الحرام کی تقریبات کا انعقاد روایتی انداز میں کرتا ہے، جو بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک روشن مثال ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
یہ سندھ کے شہر مٹھی کے رہائشی مکیش کمار کا گھر ہے، جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی امام حسین کی یاد میں ہونے والی مجالس میں شرکت کی تیاری ہو رہی ہے۔ میدان جنگ میں امام حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، یہاں اس کی شبیہ بھی تیار کی جا رہی ہے، اور مکیش، ان کے بچے اور والد سبھی ان تیاریوں میں شریک ہیں۔
حضرت امام حسین کی یاد میں ہم سب بہن بھائی، میرے بھائی، بہن، میرے دادا، میرے ابو، ہم سب زلجنا کو سنوارتے ہیں ایک ساتھ، اور حضرت امام حسین کے دکھ کو مناتے ہیں۔ اور اب ہم مجلس جائیں گے اور شاہ عبد الکریم بلری والے کے تکیے پر جائیں گے، اور ہم مجلس میں بھی شامل ہوتے ہیں۔
مکیش کمار پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی محفل اور مجالس میں شرکت کرنا اپنا ہی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑنے کا درس تو ہر مذہب نے دیا ہے۔
یہ ہم عقیدت سے، ہمارے فور فادر سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور دس ہی دن ہم، میں اور میرا والد صاحب ہے یا میری بیٹی اور ہمارے بیٹے، وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مذہبی تفاوت نہیں ہے، ہم ان سے ایک دوسرے سے اور وہ ہمارے سے ایک دوسرے سے بھائی چارے کا ماحول ہے۔
تھر پارکر کے شہر مٹھی میں رہنے والوں کے لیے یہ مناظر نئے یا اجنبی نہیں، یہاں مسلمان ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، سبھی ایک دوسرے کی مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی یاد میں جب مسلمان جلوس نکالتے ہیں تو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد مسلمان عزاداروں کی تواضع بھی کرتے ہیں۔
تھر ایک ایسا گھر ہے کہ اس کو دروازہ بھی نہیں لگا ہوا ہے اور کھلا ہے، اور ہمارے یہاں تھر کے اندر اتنا بھائی چارہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے۔
ہم ان کو بہاری یا عید ان میں شامل ہوتے ہیں، ایک دو کو دن گھر میں موکلے بھیجے دیتے ہیں، یہ ہمارے کو بھیجتے ہیں، ہم اس کو عید تیاری میں یا وہ بھیج دیتے ہیں۔
مذہبی عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے ماحول میں مٹھی بین المذاہب ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہاں کے رہنے والے مذہبی اور لسانی تفریقات کے بجائے انسانیت کو اپنا سب سے بڑا دھرم قرار دیتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، مٹھی، ضلع تھرپارکر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمسایہ ملک ہندوستان میں سیاسی پناہ کے لیے رجوع کرنے والے سابق ممبر صوبائی اسمبلی بلدیو کمار کے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جانے اور وہاں پر سیاسی پناہ طلب کرنے کے لیے نہ تو ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی اطلاع دی گئی۔ پشاور سے شمیم شاہد یہ تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں۔
ہمسایہ ملک ہندوستان میں سیاسی پناہ کے لیے رجوع کرنے والے سابق ممبر صوبائی اسمبلی بلدیو کمار کے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جانے اور وہاں پر سیاسی پناہ طلب کرنے کے لیے نہ تو ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا گیا ہے اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی اطلاع دی گئی تھی۔ بلدیو کمار کے بھائی تلک کمار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
نہیں سر، انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا۔ میرا بڑا بھائی امرناتھ امیت، اس کا درمیان بلجو سے بڑا بھی ہوں، مجھ سے بھی اس نے کوئی پوچھا نہیں کیا میں جا رہا ہوں یا میں اس، کیونکہ جب یہ جیل سے آئے تو اس کے ساتھ ہم لوگ بالکل بات بھی نہیں کیا اور ادھر موجود بھی یہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر اسلام آباد، پشاور وغیرہ، لاہور میں رہتا تھا۔
طلب کمار نے کہا کہ بلجو کمار کی بیوی بچوں سمیت لگ بھگ 5 مہینے قبل ہندوستان گئی تھی کیونکہ ان کی ایک بچی خون کے مرض یعنی تلیسیمیا کی مریض ہے اور ان کے علاج کے عرض سے وہ پہلے گئے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں تلک کمار نے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ بلدیو کس طرح ہندوستان گیا، بلدیو کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ موجود تھا۔ بلدیو کمار 22 اپریل 2016 کو بنیر میں قتل کیے جانے والے سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق مشیر سردار سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم 26 اپریل 2018 کو سوات کے انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے انہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر باعزت طور پر بری کیا تھا۔ سردار سورن سنگھ کے بیٹے اجے سورن سنگھ کا کہنا تھا،
جی ہم نے تو حکومت سے بار بار اپیل کیے لیکن حکومت نے ہماری بات نہیں سنی، ہم نے تو کہا کہ اس کا نام جیل میں ڈالو، ہماری کیس جو ہے وہ جلدی آپ حل کرو، اس کو جلدی ڈیٹ ٹو ڈیٹ مطلب ویکلی اس کی ڈیٹ رکھو، تو اب اس نے زائلم کی درخواست کر دی ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے کیے۔
سوات سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی خان نے بتایا کہ بلدیو کمار پر سردار سورن سنگھ کے قتل کے الزام لگنے کے بعد ان کی پارٹی میں ممبر شپ معطل اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حالیہ برسوں میں بلدیو کمار خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا دوسرا سابق پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے ملک چھوڑ کر ایک دوسری ملک میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی بنیاد پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دائر کر دیا ہے۔ 1997 میں عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے سردار گیان چند نے بھی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پہلے ہندوستان اور بعد میں لندن میں سکونت اختیار کر رکھا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیراعظم عمران خان نے کراچی سے کچرا صاف کرنے کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ وفاق کی طرف سے اس اقدام پر سندھ حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
وفاقی حکومت کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم کی گئی کمیٹی پر سندھ حکومت نے احتجاج کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے۔ سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے جلد بازی میں یہ کمیٹی بنائی اور اس پر صوبائی حکومت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ اس سے قبل بھی حکومت ایسے کئی اعلانات کر چکی ہے لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ سعید غنی کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کے مسائل حل کرنے سے متعلق قائم کردہ کمیٹی وفاق میں برسر اقتدار حکومتی جماعتوں اور سندھ اسمبلی میں بیٹھی اپوزیشن جماعتوں کی کمیٹی ہے اور کوئی بھی آئینی اور قانونی صوبائی حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ایسی کمیٹی کو انتظامی اختیارات دے کر صوبائی حکومت کے متوازی کوئی نظام چلایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون اور آئین کے مطابق اس متعلق بہت سارے کام صوبائی حکومت کی رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دے رکھا ہے۔
اگر آپ اپوزیشن کے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا کر ان کو ایگزیکٹو پاور دینا چاہیں گے کہ وہ صوبائی حکومت کے پیرلل کوئی نظام چلائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آئینی حکومت کسی بھی ادارے کو، فرد کو، کمیٹی کو یہ حق دے گی، اجازت دے گی کہ وہ پیرلل کوئی نظام چلائیں۔
ادھر گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک درجن کے لگ بھگ وفاقی اور صوبائی حکومت کی لینڈ ایجنسیاں کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مسائل کے حل میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم کی جانب سے قائم کردہ اس کمیٹی کا مقصد اس میں حائل قانونی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی حکومت کو دیے گئے اختیارات میں کمی لانا ہے۔ گورنر سندھ کے مطابق کمیٹی اپنی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی، جو وزیر اعلیٰ کو بھی بھجوائی جائے گی، جس کے بعد یہ کمیٹی تحلیل ہو جائے گی۔
صرف اس کے اوپر جو لیگل امپلیکیشنز ہیں کراچی کے اندر، اس کو ایک جامع بنا کے وزیر اعظم کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی رپورٹ بھیج دیں گے، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں کہ اگر کوئی اس کے اندر ممکنہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم مل کے کر سکیں کراچی کے لیے، بہتری کے لیے، تو اس کو کر لیں گے۔ اب یہ کمیٹی خود بخود 10 روز میں یا 12 روز میں جب وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو یہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی، نہ کوئی اتھارٹی کم کرنے کی صورت ہے، نہ کوئی 18ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کا کوئی خیال ہے، ارادہ ہے۔
واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے مسائل میں حائل قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں سے 6 ارکان کا تعلق تحریک انصاف اور دیگر 6 کا تعلق حکومتی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے 18 سال مکمل ہونے کے موقع پر بدھ کو امریکہ بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ نیو یارک میں حملوں کو نشانہ بننے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر قائم یادگار پر آنے والے بعض افراد سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ارم عباسی نے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
آج سے ٹھیک 18 برس پہلے، یعنی 11 ستمبر 2001 کو امریکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے ہوئے۔ 19 القاعدہ سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں نے 4 امریکی جہاز ہائی جیک کیے۔ 2 جہازوں کے ذریعے یہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ٹوین ٹاورز پر حملہ کیا گیا، جبکہ 1 جہاز واشنگٹن ڈی سی کے قریب جا کر لگا، جبکہ 4th پینسلوینیا میں۔ چاروں حملوں میں جانی نقصان ہوا، کل 3000 کے قریب لوگ ان حملوں میں مارے گئے، جن کی عمر 2 سے لے کر 85 برس تک بتائی جاتی ہے۔
میں فرانس میں فائر فائٹر ہوں۔ میں 9/11 میں ہلاک ہونے والے اپنے بھائی فائر فائٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال یہاں آتا ہوں۔
یہاں پر اب ایک میموریل پلازا موجود ہے جہاں پر تمام وکٹمز کے نام لکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ بھر میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں 9/11 کے وکٹمز کو یاد کرنے کے لیے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔
ہم فلوریڈا سے 9/11 میموریل اور میوزیم دونوں دیکھنے یہاں آئے ہیں، تاکہ ان عمارتوں کے نشانات دیکھ سکیں اور حملے کے متاثرین کو یہ بتا سکیں کہ ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔
میں آج اس لیے یہاں آئی ہوں کیونکہ میں کئی سالوں سے یہاں نہیں آئی، اور میں آ کر ان لوگوں کو جو مارے گئے اور ان کے پیاروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی تھی۔
اس میموریل پلازا کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جو کہ 9/11 کے وکٹمز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اہلکاروں کے مطابق اس حملے میں مارے جانے والے جو 3000 لوگ ہیں، ان میں سے اب بھی 1000 ایسے لوگ ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ 9/11 کے وکٹمز کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار بھی شامل تھے، یہ بھی ایسی اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ 18 سال گزر جانے کے بعد بھی بہت سارے ایسے پولیس اہلکار ہیں جو اس حملے سے جڑی بیماریوں کی وجہ سے اب بھی ہلاک ہو رہے ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے یہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر ہیلتھ ٹریٹمنٹ دیا جا سکے۔ اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی یہاں پر اس میموریل پلازا میں، ڈی سی میں، پینسلوینیا میں، مختلف شہروں میں لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں، اس مقام پر آ رہے ہیں، ڈی سی میں جس مقام پر یہ حملہ ہوا تھا اس مقام پر جا رہے ہیں، تاکہ ان وکٹمز کو یاد کیا جا سکے، تاکہ 9/11 کے وکٹمز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچ سکیں۔ یہ سلسلہ یہاں ابھی نیو یارک میں بھی جاری ہے۔
یہ ہماری نمائندہ تھیں ارم عباسی، جو نیو یارک میں 9/11 کے حملوں کا نشانہ بننے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر قائم یادگار پانے آنے والے بعض افراد سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اور جیسا کہ اس حملے کے بعد امریکی افواج نے افغانستان میں باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا اور ہزاروں کی تعداد میں تعینات اتحادی افواج کو رصد کی فراہمی پاکستان کے راستے ہوئی۔ پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے سبب نیٹو کنٹینرز کو تحریک طالبان سمیت مختلف شدت پسند تنظیموں نے نشانہ بنایا۔ ان حملوں کا شکار ہونے والے ٹرک ڈرائیورز اور ان کے اہل خانہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے نظر الاسلام نے۔
افغانستان میں امریکی افواج کی تعیناتی سے پاکستان میں روزگار اور کاروبار کے نت نئے مواقع کھلے۔ سینکڑوں افراد ٹرک بزنس سے منسلک ہوئے۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب تحریک طالبان سمیت مختلف گروہوں نے نیٹو سپلائی ٹرکوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ناہید اللہ ضلع خیبر میں پرائمری اسکول کے استاد ہیں۔ ان کے تین بھائی دو مختلف واقعات میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی اور آج تک ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے بھائیوں کو کس نے مارا۔
یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ یہ 19 دسمبر 2008 رات کو واپس افغانستان سے آ رہے تھے کہ راستے میں اس پر فائرنگ ہوئی اور یہ دونوں شہید ہو گئے۔ یہ نیٹو سپلائی کرتے تھے نا، اس کے ساتھ ٹینکر تھا، آئل ٹینکر، یہ ٹینکر میں آئل نیٹو کے لیے لے جاتے تھے۔
القاعدہ اور طالبان کے خلاف پاکستان نے فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر ساتھ دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر تو کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن پاکستان میں روز بروز حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 30 سالہ ارشاد کا تعلق بھی ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل سے ہے۔ ان کے مطابق ان پر طالبان نے افغانستان کے سرحدی علاقے میں فائرنگ کر کے مکمل طور پر اندھا کر دیا، جس سے ان کی زندگی مکمل طور پر تاریکی میں چلی گئی۔
سر، جو ہم کراچی سے گئے، ٹینکر لوڈ کیا تھا نا، 2009 سے افغانستان میں ہو گیا، رات 9 بجے تھا، طالبان آ گیا، روڈ پہ آ گیا، اس نے ہمارے کو فائرنگ کیا، دونوں آنکھیں ہمارا چلا گیا، دونوں آنکھیں بالکل مکمل سے نکل گیا ہمارے سے۔
خیبر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی شاکر افریدی کے مطابق افغانستان میں تعینات نیٹو فورسز کے لیے سپلائی کرنے والے درجن افراد مختلف گروہوں کا نشانہ بنے، لیکن ان کی نہ تو حکومت اور نہ ہی ٹھیکیداروں نے کوئی مدد کی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پالیسیوں سے متعلق جان بولٹن کی بہت سی تجاویز سے انہیں شدید اختلاف رہا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ویتگاس گوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو منگل کے روز وزیر خزانہ سٹیون نوچن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کے لیے پابندیوں کے بارے میں ایک بریفنگ میں شرکت کرنا تھی، تاہم صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ہی انہیں برطرف کر دیا۔ اس بارے میں وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ کے آج کے انتظامی حکم نامے نے امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مزید تقویت دی ہے۔ تاہم بولٹن نے کہا کہ انہیں برطرف کیے جانے سے قبل بھی انہوں نے مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی تھی۔ بولٹن کو فارغ کیے جانے سے کچھ ہی دیر قبل امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے مجوزہ خفیہ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ اس مجوزہ بات چیت میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق گفتگو ہونا تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بولٹن طالبان کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے سخت مخالف تھے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ٹاڈ بیلٹ کہتے ہیں،
It looks like some of the problems ended up with some of the disagreements
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مسائل جان بولٹن کے ساتھ ہونے والے اختلافات سے پیدا ہوئے، جبکہ صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ایلکس وٹانکا کہتے ہیں،
جان بولٹن فار اے لانگ ٹائم واز ایڈووکیٹنگ فار ریجیم چینج which is the biggest concern obviously of the Islamic Republic.
John Bolton طویل عرصہ سے حکومت کی تبدیلی کی کوششوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے تشویش کا باعث رہا ہے۔ اب جبکہ بولٹن رخصت ہو چکے ہیں اور ایران میں حکومت کی تبدیلی اب زیر غور نہیں رہی، اس سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ بولٹن کو امریکہ کی مضبوط فوجی قوت کی وکالت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اکثر صدر ٹرمپ سے اختلاف کرتے رہے ہیں اور صدر ٹرمپ ان کے سخت بیانات کے باوجود دیگر ممالک میں فوجی کارروائیاں کرنے کے مخالف رہے ہیں۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ بولٹن کے فارغ ہونے سے امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کا تسلسل متاثر نہیں ہوا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ۔
برطانیہ کی پارلیمنٹ باضابطہ طور پر معطل کر دی گئی ہے، جبکہ چند ہفتوں میں یہ ملک یورپی یونین سے الگ ہونے والا ہے۔ حزب مخالف کے قانون سازوں نے اس اقدام کو وزیر اعظم بوریس جانسن کی جانب سے ایک کو سے تعبیر کیا ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
برطانیہ کی حزب مخالف نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم بوریس جانسن یورپی یونین سے آخری مہلت میں توسیع دیے جانے کی درخواست نہیں کرتے تو وہ انہیں عدالت میں لے کر جائیں گے۔ بہرحال منگل کو بوریس جانسن نے تعلیم کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جسے بڑی حد تک انتخابی مہم کے آغاز کی تیاری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ قانون کے تحت اگر اکتوبر کی 19 تاریخ تک کو معاہدہ طے نہیں پاتا تو ان کے لیے یورپی یونین سے توسیع کی درخواست کرنا ضروری ہے۔ تاہم برطانوی وزیراعظم اب تک اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔
I think we will get a deal, but if absolutely necessary, we will come out
وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم کسی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے، تاہم اگر یہ قطعی طور پر ضروری ہوا تو ہم بغیر کسی سمجھوتے کے الگ ہو جائیں گے۔ سامعین، حزب مخالف کے قانون سازوں کی جانب سے عدالت میں جانے کے انتباہ کے خلاف حکومت بچ نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اوپن یورپ پالیسی گروپ کے سٹیفن بوتھ کہتے ہیں،
ان میں سے ایک
راستہ تو تعمیل کرنے سے صریحاً انکار کر دینا ہے اور پھر اس کا جائزہ لینا ہے کہ ممکنہ طور پر عمل میں آنے والے عدالتی کیسز یا قانونی کاروائیوں کے حوالے سے کیا عمل میں آتا ہے۔ یہ الفاظ تھے اوپن یورپ پالیسی گروپ کے سٹیفن بوتھ کے۔ فی الوقت پارلیمنٹ خاموش ہے۔ منگل کی صبح کو متعدد ارکان پارلیمنٹ نے معطل کیے جانے کی تقریب کو درہم برہم کرنے کے لیے اسپیکر کو زبردستی کرسی سے اٹھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر برسلز میں یورپی یونین نے منگل کو کمشنروں کی ایک نئی ٹیم کی تقرری کا آغاز کیا ہے۔ اگر برطانیہ کسی توسیع کی درخواست کرتا ہے تو بھی یورپی یونین کے کچھ ارکان اسے ویٹو کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سٹیفن بوتھ۔
We've heard certain noises from particularly the French government, and I think that is indicative of a growing frustration in the European Union of sort of well
خاص طور سے فرانس کی حکومت کی جانب سے کچھ آوازیں سنی ہیں، اور میرے خیال میں یہ یورپی یونین میں اس بارے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کی غماز ہیں کہ ہم تو کسی توسیع کے لیے تیار ہیں لیکن آخر پلان کیا ہے۔ سامعین، ایسے خدشات بھی ہیں کہ بریگزٹ کے نتیجے میں ہونے والے کوئی بھی بارڈر چیکس فرقہ وارانہ تشدد کی واپسی پر لے جا سکتے ہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین کے گروپ نے گزشتہ 4 سال سے جاری جنگ میں شامل تمام ہی فریقوں کو اس بدترین انسانی المیہ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے جنیوا میں ماہرین کی پیش کردہ تفصیلات پر مبنی لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں شامل کوئی بھی آدمی ٹھیک نہیں، سب خراب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یمن کی حکومت اور ان کے اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اسی طرح ایران کے حمایت یافتہ حوثی اور ان سے منسلک مسلح گروپ سب اس تباہی اور المیہ کے ذمہ دار ہیں جو اس ملک میں مسلسل جاری ہے۔ گروپ کے چیئرمین کامل جدوبی کہتے ہیں کہ یمن میں انسانی المیہ کی وجہ سے ہر روز بہت سے بے گناہ لوگ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں، جس سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی ذمہ داری تنازم شریک تمام لوگوں پر عائد کی۔ انہوں نے مترجم کے ذریعے بتایا،
There's no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this. I appeal the international community to take a stand to support the Yemeni people. They do not deserve to live in a world where their most basic human rights
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یمن کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یمنی عوام کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ انہیں اس جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جہاں ان کے زندہ رہنے کے بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس طرح سے جاری قتل عام، تشدد اور بدسلوکی کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کوئی توجہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اظہار رائے کی آزادی سے محروم کیا جائے۔ گروپ کے جاری کردہ ان خوفناک اور دلخراش دستاویزات کے مطابق فضائی اور زمینی حملوں میں اسپتال، اسکولوں اور دیگر شہری سہولتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ہلاکتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ انہوں نے اسے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ زیر حراست قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، شہریوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر کے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق ان کی بہت سی کاروائی جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مجرموں کے خلاف مقدمہ قائم کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر مشیل بیچلٹ نے اس رپورٹ سے اتفاق کیا ہے. وہ کہتی ہیں
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis. Every imaginable source of human misery and suffering is tied up.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یمن کے لوگ خوفناک انسانی بحران سے گزر رہے ہیں. ہر طرح کی انسانی اذیت اور مصیبت اس تنازع کو گھیرے ہوئے ہے. جنگ، بیماریاں، معاشی تباہی اور بین الاقوامی دہشت گردی بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ممکنہ جنگی جرائم کی وجہ بن رہی ہے. بیچلٹ کہتی ہیں کہ شہری ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں سعودی اتحاد کے فضائی حملوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 26 مارچ 2015 سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 7,500 تک پہنچ چکی ہے، جن میں ایک چوتھائی تعداد بچوں کی ہے. یمن حکومت کے نمائندے نے ماہرین کی اس رپورٹ کو چند الفاظ میں ہی مسترد کر دیا اور اسے سیاسی قرار دیا ہے. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں بے گھری یا ہوم لیسنس کے خلاف ایک مہم کا حکم دیا ہے. کل منگل کو اخبار نے بغیر نام بتائے انتظامیہ کے چار عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، صدر چاہتے ہیں کہ انتظامیہ لاس اینجلس اور دوسرے شہروں کی سڑکوں سے بے گھر افراد کو ہٹانے کے لیے کام کرے. سلاتیسا ہوک کی رپورٹ.
لاس اینجلس کے ڈاؤن ٹاؤن میں سکڈ رو 50 بلاکس پر مشتمل ایک علاقہ ہے جو خیموں، پانی روکنے والی چادروں سے ڈھکے ہوئے شیلٹرز اور کوڑے کرکٹ کے انبار سے پہچانا جاتا ہے. باور کیا جاتا ہے کہ 18,000 کے لگ بھگ افراد یہاں رہتے ہیں، کچھ عارضی طور پر اور کچھ کا یہ مستقل گھر ہے. یہاں رہنے والوں میں سے بہت سارے منشیات یا شراب کے عادی اور ذہنی مریض ہیں. ان میں سے کچھ ماضی میں جرائم سے بھی وابستہ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو بے روزگاری یا غربت یا کسی معذوری کی وجہ سے برے وقت کا شکار ہو گئے ہیں. حالیہ برسوں میں امریکہ کے بہت سے سابق فوجی بھی ان افراد میں شامل ہو گئے ہیں. یہ آواز ہے یہاں رہنے والے ایک شخص
کی.
وہ کہہ رہی ہیں ایسے بہت سے سابق فوجی ہیں جو سکڈ رو کی سڑکوں پر یا اس کے آس پاس ہیں. یہ سچ ہے کہ سابق فوجیوں میں اور سیاہ فام افراد میں بے گھری میں اضافہ ہو رہا ہے. سامعین، شہر کے حکام کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پارکوں اور فٹ پاتھ جیسے پبلک مقامات پر سونے پر پابندی عائد کر دی جائے. اس طرح کی پابندیوں پر سخت رد عمل سامنے آتا ہے. سنتے ہیں ایک اور آواز.
It's crazy because first they was fighting the enemy in a uniform, now they fight the police.
یہ پاگل پن ہے، کیونکہ پہلے وہ یونیفارم میں دشمن سے لڑ رہے تھے اور اب وہ پولیس سے لڑ رہے ہیں. سامعین، عہدیدار بے گھر افراد کے مسئلے کو حل نہ کرنے کے لیے فنڈز کی کمی کو الزام دیتے ہیں، لیکن نکتہ چینی کرنے والے اس کے لیے سیاسی رضا نہ ہونے کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں. امریکہ میں سن 2018 میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں. مستحکم اقتصادی شرع افزائش کے باوجود دنیا کے امیر ترین ملک میں لگاتار دوسرے برس اس مسئلے میں اضافہ ہوا ہے. اس کے لیے اکثر آمدنی میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات، گھروں اور صحت کی دیکھ بھال کی لاگت میں اضافہ اور سن 2009 سے کم از کم اجرت میں اضافہ نہ کیے جانے کو بھی الزام دیا جاتا ہے. وائٹ ہاؤس کے پلانز نے ابھی تک حتمی شکل اختیار نہیں کی ہے. تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متبادل حل میں وفاقی حکومت کو بے گھر افراد کی صحت کی دیکھ بھال اور گھروں کی فراہمی کی نگرانی میں ایک زیادہ بڑا کردار دینا ہے. سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد دہشت گردی کی اسکریننگ کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ہے. امریکہ کے فیڈرل جج نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دیا ہے. اس بارے میں سبا شاہ خان کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی دہشت گردوں کی فہرست میں 10 لاکھ سے زیادہ امریکی شہریوں اور غیر ملکیوں کے نام درج ہیں. اس فہرست میں نام درج ہونے سے ایسے افراد کے لیے جہازوں میں سفر کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، تاہم ان کے سفر میں کچھ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. 23 مسلمان امریکیوں کے ایک گروپ نے 2019 میں تیار کی گئی اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں نام موجود ہونے کو چیلنج کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اس ماہ ایک وفاقی عدالت نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دے دیا. اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کرنے والے لوگوں میں سے ایک حسن شبلی کہتے ہیں،
15 years for this victory. For 15 years been harassed and targeted by the government, even though I've done nothing wrong.
Main intezar karta raha hu. Mujhe hukumat 15 saal se hadaf banate hue harasan kar rahi hai, bawajood iske ki maine koi galat kaam nahi kiya hai. مجھ سے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایک مجرم کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلقات کی کونسل اور امریکی شہری آزادیوں کی یونین سمیت بہت سے ادارے اس ڈیٹا بیس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست کے معیار غیر واضح ہیں اور انہیں خفیہ رکھا جاتا ہے، اور ان میں ایسے لوگوں کے نام بھی درج ہیں جنہیں فہرست میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم امریکی کانگریس کے بہت سے اراکین سمجھتے ہیں کہ یہ فہرست امریکہ کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز کہتے ہیں،
وی آر فیسنگ اے گلوبل وار آن ٹیرر، وی آر فیسنگ ان پرٹیکولر،
ہمیں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا سامنا ہے، خاص طور پر بنیاد پرست اسلامی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے امریکیوں اور امریکہ کے اتحادیوں کو قتل کیا۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں واضح ہونا اور ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو۔ وفاقی عدالت کے جج اینٹنی ٹرینگا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس پروگرام کی موجودہ شکل میں آئین کی طرف سے شہریوں کو دیے گئے حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی۔ قانونی ادارے سی اے آئی آر کی لٹیگیشن ڈائریکٹر لیلا مصری کہتی ہیں کہ اگر اس فہرست سے کسی شخص کا نام نکال بھی دیا جائے تو وہ اس کے ریکارڈ میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور اسے ریکارڈ سے ہٹانے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ جج کے فیصلے کے بعد استغاثہ اور مدعا الیحان کو اس ڈیٹا بیس میں مناسب تبدیلیاں کرنا پڑیں گی تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکے۔ اس کیس کے بارے میں حتمی فیصلہ اس ماہ کے آخر میں متوقع ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں، ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں۔ سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کے آغاز میں شرکاء سے ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد انہیں دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت وغیرہ کے لحاظ سے خوراک کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا۔ مطالعاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے دوران 1,000 افراد میں سے 7 افراد گوشت خوری کے سبب موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ سبزی خور افراد کی موت کی شرح 5 سے 6 افراد رہی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رابرٹ بیرن کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سبھی کو سبزی خور ہونا چاہیے، تاہم اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس تحقیق کے مطابق اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم حیرل گل اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور آپ پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ Thank you.